رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آج جس طرح سے میرے بزرگوں نے شعرا نے تذکرہ کیا شہید راہ اسلام، شہید راہ امامت، شہید راہ ولایت، شہید باقر نمر کی، تو ظاہر ہم پر بھی فریضہ ہے کہ اس شہید کا تذکرہ کرے. اس شہید کے ایک جملہ ٹی وی پر بارہا آتا ہے، حیات من الدلہ، اور دوسرا جملہ جو خود ان کا جملہ ہے کہتا ہے کہ یا ہم آزاد زمین پر زندگی کرے یا نیکی کے ساتھ زیر زمین ہو جائے. اما کہتا ہے کہ انسان مرتا نہیں، جملہ پہلا جملہ ہے، انسان مرتا نہیں لیکن دو طریقے سے زندگی کر سکتا ہے، یا آزادانہ زمین پر یا نیکی کے ساتھ زیر زمین خدا کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس. اما ان نعیش احرارا و اما ان نموت ابرارا، ان کے یہ جملہ. اور ہر شیعہ کی تمنا یہ ہے، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. یہ شہید اپنی اس تمنا کہ اس معراج تک پہنچ گئے. اسی لیے شہید خود خوش قسمت ہے، لیکن ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے. شہداء کربلا کے اس قیام کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ زمانے کے یزید رسوا ہو جائے اور تاریخ میں آنے والے ساری یزیدیت رسوا ہو جائے. توحید کے لیے بناوٹی اور جعلی خداؤں کو ٹھکرانا ہے لا الہ، پھر آپ حقیقی توحید تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے امامت تک پہنچنے کے لیے یزیدیت کو ٹھکرانا ہے، یزیدیت کو رسوا کرنا ہے، جعلی اماموں کو رسوا کرنا ہے، تب آپ امام حق تک پہنچ سکتے ہیں. کربلا نے یزید کو رسوا کیا، اسلام کو اس کے ہاتھوں سے نجات دیا. مولا مالک اشتر کو خط میں لکھتے ہیں، ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، یہ دین اسیر تھا کچھ برے لوگوں کے ہاتھوں میں. مولا کے زمانے میں مولا فرماتے ہیں، اب یزید کے زمانے میں حالت کیا تھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسا چاہے دین میں کم و زیاد کرتے جا رہے تھے، خلیفہ پیغمبر ہونے کے بہانے سے اپنے لیے مکمل اختیارات قائل تھے، اور سارے درباری علماء ان کے پٹھو تھے. 70,000 نماز جمعہ کے ممبروں پر اسلام کے دوسری اہم شخصیت علی پر سب لعن کرنا اس بات کی دلیل ہے کس حد تک حقائق مسخ کر چکے تھے. دیکھیں نا، علی جیسی شخصیت جس کے فضائل کا انکار کوئی ناسبی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے وہ ناسبی ہے، اس شخصیت کے خلاف نماز جمعوں میں، خطبوں میں سب بلان ہونا، کربلا نے کیا کیا؟ رسوا کیا. اس وقت کے یزید کو پورا عالم اسلام میں اور عزاداری کی شکل میں پیغام دیا تاریخ کی یزیدیت کو رسوا کرنا ہے. تو اس وقت بھی عالم اسلام کا یہی مشکل ہے. سعودی حکومت پیسے کے ذریعے عالم اسلام کی تمام زبانوں پر مہر لگایا ہے. نہ صرف عالم اسلام کا بلکہ پوری مغربی دنیا جو اپنا آپ کو علم بردار حقوق انسانیت بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, وہ بھی دیکھیں کس طریقے سے سعودی جرائم کو دیکھتے ہیں اور خاموش ہیں. انسانیت کی ضمیر مر چکی ہے. تو سعودی بادشاہت کو رسوا کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے بزرگوں نے یزید کو رسوا کیا. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان توحید کے نام سے مسلمان کو تکفیریت کی طرف لا رہے ہیں, اور جب سے وہابی مذہب وجود میں آیا, جب سے تکفیر وجود میں آئے, تب سے مسلسل مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے. کبھی کفار و مشرکین کا قتل نہیں کیا, تب سے مسلسل فتوے مسلمانوں کے خلاف. آپ کسی کو جاننے کے لیے, کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی کی زبان پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں. قیامت کے دن زبانوں پر مہر لگتے ہیں, اس کے عمل بتاتے ہیں, آثار بتاتے ہیں. ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں آثار کے ذریعے. ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, ہمارا دشمن ہے یا نہیں ہے, عمل کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں. چھوٹے بچہ, 2 سال کے بچے بھی سمجھتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, کیونکہ عمل آثار میں سے. یعنی بہت کچھ حقیقتیں ایسی ہیں نظر آنے کی چیز نہیں ہے. محبت نظر آنے کی چیز نہیں ہے, نفرت نظر آنے کی چیز نہیں ہے, شقاوت نظر آنے کی چیز نہیں ہے, اور چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آنے کی ہستی نہیں ہے. ان حقائق تک آثار کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں. ابھی آل سعود کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں, ایک تکفیریوں کو جاننا چاہتے ہیں, ان کو وجود میں لانے والا انگریز تاریخ کے مسلمہ حقیقت ہے, اور پھر ان کے حمایت کرنے والا امریکہ. ان کا فائدہ کن کو مل رہا ہے؟ نقصان عالم اسلام کو. مکہ و مدینہ جو تاریخ اسلام کا گہوارہ ہے, 95% آثار اسلامی کو مٹا دیا ہے, اور چند ہزار سال گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام افسانے میں شامل ہو جائے گا. عیسائیوں میں ابھی ایک نظریہ وجود میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک افسانوی شخصیت ہے, کیونکہ آثار حضرت عیسیٰ موجود نہیں ہے. اسلام کے ساتھ بھی وہی سازش کرنا چاہتے ہیں, سارے آثار اسلامی کو مختلف بہانوں سے مٹا دینا. دشمن ہے پیغمبر ہے. آپ دیکھیں پیغمبر کے مکان, جناب خدیجہ کے مکان جس میں پہلی وحی نازل ہوئی, اس کو لیٹرین میں تبدیل کیا. بعد میں کسی نیک آدمی نے اس کو خرید کر لائبریری بنایا. یعنی کس حد تک دشمن ہے, کوئی اور چیز بھی بنا سکتے تھے. اور یہودیوں کے خیبر کو برقرار رکھا ہے, آثار قدیمہ برقرار رکھنا ہے اس بہانے سے, تاکہ یہودیوں کے لیے مکہ و مدینہ بھی ان کے نقشے میں شامل ہے, آنے کے لیے جواز مل جائے. اب ان کے اقدامات کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ اسرائیل کو مل رہا ہے. اسرائیل کے اطراف میں ممالک کو اتنے ٹکڑوں میں تبدیل کرنا ہے کہ اسرائیل کے نام سن کر ڈرتے رہے. پھر امریکہ کے فائدے میں ہے. افغانستان کے جہاد میں امریکہ کے دشمن کو انہوں نے شکست دی. پھر اس کے بعد ایران کو شکست دینے میں لگے ہوئے جو امریکہ کے دوسرا دشمن ہے. امریکہ و اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, نقصان عالم اسلام کو پہنچا رہے ہیں. عالم اسلام معیشت کے لحاظ سے اتنے کمزور, ابھی سعودی عرب نے جان بوجھ کر تیل کی قیمت گرا دی, اور چند مہینے پہلے کہتے تھے کہ 275 ارب ڈالر خلیج کے ممالک کو نقصان ہوا, جان بوجھ کر گرائی اور مزید گرا رہا ہے. اعلان کہ ہم 25 ڈالر تک لائیں گے. یہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے, کسی اگر کوئی مارا گیا ہے پتہ چلنا چاہتے ہیں قاتل کون ہے. ایک طریقہ کیا ہے, دیکھنا ہے کہ اس کے قتل سے فائدہ کس کو مل رہا ہے. فائدہ امریکہ کو مل رہا ہے, اسرائیل کو مل رہا ہے. تکفیری جو سوریہ میں اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے, ان کے زخمی علاج کے لیے اسرائیل جاتے ہیں, مشکل میں پڑ جائے اسرائیل بمباری کرتے ہیں اور نتانیاہو آ کر عیادت کی ہے. آپ دیکھیں ان کو وجود میں لانے والے انگلینڈ, اسرائیل اور وہابیت دونوں کے وجود میں آنے کے بعد حمایت کرنے والا امریکہ, ان کے تمام اقدامات کا فائدہ اسرائیل اور امریکہ کو اور نقصانات امت اسلامی کو. اور کس طریقے سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, مغرب والے اسلام کی طرف آ رہے تھے اس کو روکنے کے لیے اسلام کو کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں. خود فلم بنا کر اپنے اعمال کا دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ لوگ دشمن اسلام ہیں, وہی اموی ہے جو چاہتے تھے اسلام کو مٹائے. یزید نہیں سمجھا تھا, اب وقت آ گیا ہے اسلام کو مٹا سکتا ہوں. کھل کر کہا لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, کوئی وحی آئی نہیں تھی, کوئی خبر آسمان سے نہیں آئی تھی. یہ فرزند پیغمبر تھے مدینے میں, فرمایا مروان سے, مروان نے جب کہا آپ بیعت کریں, فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براہ مثل یزید. اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب یزید جیسا حکمران ہو جائے. ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے. اور ابھی دیکھیں آپ, قرآن کی صریح آیت ہے. آیت کیا کہتی ہے, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نہ یہود اور نہ نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں مگر ان کے آپ ان کے مذہب اور ان کے دین کے پیروی کریں گے. یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. اب دیکھیں عالم اسلام کے 57 ممالک آیا یہود نصارہ کے تابع ہے یا نہیں ہے. واحد ملک جو یہود و نصارہ کے مد مقابل ہے, ان کے سازشوں کو برملا کر رہا ہے, ان کے ساتھ محاذ پر مقابلہ کر رہا ہے اور ان کو ناکام کر رہا ہے, اہل بیت کا ملک ہے, اہل بیت کے ماننے والے ہیں. باقی سب دیکھیں آپ, کیسے کوئی مسلمان ملک یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہے. ان کا عمل بتاتا ہے کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ. یہ خصوصاً تکفیری گروہ خلیج کے ممالک, سعودی خاندان کے بانی کے خط ابھی موجود ہے, ٹی وی پر بارہا دکھایا کہ میں تا روز قیامت اسرائیل کی حمایت کرتا رہوں گا, ابھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عام مسلمان پیسے کے ذریعے اور خدا کو دکھا کر توحید پیش کر کے, توحید پیش کر کے عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھیں سعودی عرب میں تکفیریوں نے, وہابیت نے توحید کو پیش کیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پاکستان میں قادیانیوں نے رسالت کو پیش کیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایران میں بہائیوں نے امامت کو پیش کیا شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اگر ایک عقیدہ ہو لیکن اس عقیدے کی صحیح معرفت نہ ہو تو شیاطین اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. توحید کی معرفت نہیں ہے. امام پنجم کے حدیث فرماتے ہیں بنی امیہ نے توحید کا راستہ نہیں روکا لیکن شرک شناسی کا راستہ روکا, تو خود بخود شرک پہچاننا بھی ناممکن ہوا, توحید پہچاننا بھی ناممکن ہوا. یہ طریقہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے پوری دنیا میں امن و امان ہے, عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے. پوری دنیا ترقی کر رہی ہے, عالم اسلام کی ترقی پیچھے کی طرف جا رہی ہے. پوری دنیا طاقتور, عالم اسلام سب سے کمزور, جبکہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ طاقتور بننے کی صلاحیت. تو یہ مذہب اور یہ ملک دشمن اسلام ہے, اور ان کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہی لوگ کر سکتے جنہوں نے آل محمد کے درسگاہ میں درس حاصل کیا ہے, اور یقیناً ناکام کریں گے. ظلم ایک حد تک ممکن ہے معاشرہ برداشت کرے. ہماری احادیث میں ہے ان گناہوں میں سے ایک جن کا جواب اور جن کی سزا خود دنیا میں ملتی ہے غالباً ظلم ہے. مولا کا کلام ہے الملک یدوم مع الکفر ولا یدوم مع الظلم. ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے, کفر کے ساتھ چل سکتی ہے. آپ دیکھیے صدام کی حکومت ختم ہو گئی, انہوں نے ختم کیا جنہوں نے صدام کی حمایت کی تھی, طالبان کی حکومت انہوں نے ختم کیا جنہوں نے ان کو بنایا تھا, القاعدہ کو انہوں نے نابود کیا جنہوں نے ان کو بنایا تھا, داعش کے خلاف ابھی مجبوراً متحد ہو رہے ہیں وہی لوگ جنہوں نے داعش کو بنایا ہے, اور سعود عرب کے خلاف بھی مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ, ان کے یہ مظلوم کا خون رنگ لائے گا اور نابود ہو جائیں گے. مجھے تو حضور کی سیرت طیبہ میں اخلاق کے حوالے سے چند جملہ عرض کرنے کے لیے حکم ملا تھا, لیکن وقت کافی آ چکا ہے. اخلاق انبیاء کا مقصد اور حضور کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانا. بعث انما بعثتو, میں مبعوث ہوا ہوں, لأتمم, پائے تکمیل تک پہنچاؤں, مکارم الاخلاق, اخلاق کی خوبیوں کو, اخلاق کریمہ کو. ایک اخلاق حسنہ ہے, دوسرا اخلاق کریمہ ہے. اخلاق حسنہ فرض کیجئے میں سچ بولتا ہوں. کیوں سچ بولتا ہوں؟ اگر آپ کو ایک دن پتہ چلے کہ مولانا نے جھوٹ بولا ہے, میری بے عزتی ہوگی. میرا سچ بولنا اخلاق حسنہ ہے, کریمہ نہیں ہے. جیسے مغرب والے ابھی کہتے ہیں کہ اگر تاجر صحیح طور پر تجارت کرے, اس کی تجارت میں چمک آتی ہے, لوگ اعتماد کریں گے. یہ اخلاق حسنہ ہے, کریمہ نہیں. کریمہ یہ ہے کہ انسان اتنے بزرگوار بن جائے کہ برے اخلاق سے خود نفرت کرے, مفادات سے بالاتر ہو کر روح اتنا بلندی اختیار کرے کہ برے اخلاق سے نفرت کرے, اچھے اخلاق کو اپنائے, مفادات سے بالاتر ہو کر. مولا فرماتے ہیں اگر جنت و جہنم بھی نہ ہوتی تب بھی اخلاق کریمہ کو تمہیں اپنانا چاہیے, اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے. یعنی انسان اتنے بزرگوار ہو جائے کہ اخلاق اس کے معشوق بن جائے. اخلاق میں آپ جانتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں حسن و قبح, قبیح ہے عدالت, حسین ہے. فارسی میں اگر کہیں گے زشت و زیبا, ظلم زشت ہے, عدالت زیبا ہے. اردو میں کہیں گے, میں اردو زیادہ نہیں جانتا ہوں, خلاصہ ظلم کو کہیں گے برا عمل ہے, عدالت کو کہیں گے نیک عمل ہے. یہ برا کیا ہے, نیک کیا ہے, یعنی انسان کی روح نیک ہو جاتا ہے اخلاق حسنہ کی وجہ سے. یعنی انسان کی انسانیت ترقی کرتی ہے, انسان قرب خدا حاصل کرتا ہے, انسان صراط مستقیم پر آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی یہ نیک کس کے لیے نیک ہے؟ انسان کے روح کے لیے نیک ہے, جسم کی بات نہیں ہے. انسان کی انسانیت کے لیے حسین ہے, انسان کی انسانیت کے لیے زیبا ہے. جو قبیح ہے وہ انسان کی انسانیت کے لیے زشت ہے, قبیح ہے, برا ہے. یعنی انسان جانور بن جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے. اخلاق حسنہ سے انسان انسانیت کی عظمتوں کی طرف جا سکتا ہے, اخلاق سیئہ سے انسان پستیوں کی طرف جاتا ہے, درندگی کی طرف جاتا ہے. جس طرح سے ہماری احادیث میں بھی ہے, بلکہ عرف میں بھی ہے, کوئی آدمی غلط کام کر کہتے ہیں یہ درندہ ہے, یہ بیڑیا ہے. یہ جو عرف میں ہے احادیث میں موجود ہے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق اس کی انسانیت میں تبدیلی آتی, جسم میں تبدیلی نہیں ہے, روح بدلتی ہے عقیدہ و عمل کے مطابق. اسی لیے سارے اخلاق انسان کی انسانیت کے لیے حسن کا باعث ہے. اب کچھ حصہ کو انسان کی عقل سمجھتی ہے. خدا نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, خدا نے الہام کیا ہے انسان کو کہ غلط عمل کیا ہے, اخلاق حسنہ کیا ہے, اخلاق سیئہ کیا ہے. یہ سمجھنے کی صلاحیت خدا نے انسان کو عطا کی ہے, ایک عقل دی ہے جس کو ہمارے فلاسفہ عقل عملی کہتے ہیں, کہ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اخلاق حسنہ کے حسن کو سمجھ سکتا ہے. صلاحیت کے علاوہ اخلاق سے محبت بھی دی ہے. اب جب سنتے ہیں انوشیروان عادل تھا, خبر صحیح ہو یا غلط ہو اپنی جگہ پر, ہم خانہ خواہ اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی انسان فطرتاً اخلاق حسنہ سے محبت کرتا ہے. تو اخلاق حسنہ کی وجہ سے انسان کی انسانیت میں حسن اور نکھار پیدا ہوتی ہے. پیغمبر خدا مظہر ہے, پیغمبر خدا مظہر ہے اخلاق ہے اور پیغمبر کے اخلاق کی تأیید قرآن نے کی ہے، انک لعلی خلق عظیم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اگرچہ پورا دین، پورا دین اخلاق ہے، حقیقت یہ ہے، یعنی کچھ حصے کو ہماری عقل سمجھتی ہے، کچھ حصے کو ہماری عقل نہیں سمجھتی ہے، پیغمبر نے آ کر، شریعت نے آ کر بیان کیا ہے. یعنی نماز بھی انسان کے انسانیت کی ترقی کا باعث ہے، روزہ بھی انسان کے انسانیت میں عروج کا باعث ہے. یعنی پورا دین وہ برنامہ ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کا خالص بندہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں، دوسرے حصہ کچھ شریعت کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، اور پیغمبر خدا اس میں اسوہ کامل ہیں، امام اولین و آخرین ہیں. آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہے. قرآن خود کہتا ہے اے رسول، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، سخت مزاج کے مالک ہوتے، تو لوگ آپ کے اطراف سے پراکندہ ہو جاتے. اسلام حق ہے، پیغمبر خدا کے بعد موجودات میں سب سے افضل ہے، مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، حق ہونے کے باوجود، فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود، اگر پیغمبر پیغمبر صاحب خلق حسن نہ ہوتے تو اسلام کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. قرآن خود کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر رحمت خدا تھی کہ آپ نرم خو ہیں، ورنہ لوگ آپ کے اطراف سے پراکندہ ہو جاتے ہیں، حق ہونے سے لوگ نہیں مانتے ہیں. حق کو اخلاق کے شکل میں پیش کرنا ہے، اخلاق کے شیرینی کے ساتھ پیش کرنا ہے. پیغمبر کے اخلاق کی کوئی حد نہیں. میں فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تشریح کے بغیر، تاکہ تبرکن اس جشن پیغمبر سے استفادہ کریں. پیغمبر نے اپنے اوقات کو گھر میں تقسیم کیا تھا، وقت کا کچھ حصہ خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے، گھر کے اوقات کے کچھ حصہ اپنے خاندان کی خدمت کرنا، کچھ حصہ گھر میں بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور کچھ حصہ گھر میں اپنی آرامش اور آرام کرنے کے لیے، اپنی جسم اور روح اور آرامش کے لیے دینے. گھر میں بھی، باہر تو خدمت کرتے تھے، گھر میں بھی اس طریقے سے اپنے اوقات کا تقسیم کیا تھا. گھر میں اپنی ازواج کی بھی خدمت کرتے تھے، یعنی حتی آٹا گوننے میں، جانور کے دودھ دھونے میں، ان سب میں ان کی مدد کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آتا ہوں. عموماً مرد، خصوصاً قدیم زمانے میں، جب ان کے ایک زوجہ کے والد، آپ سب جانتے ہیں، آیا، زوجہ کی بات کرنے کے انداز دیکھا، کہا یا رسول اللہ، ہم مکہ والے کبھی اجازت نہیں دیتے زوجہ اس طرح سے بات کرے، آپ کیسے اجازت دیتے؟ کیونکہ اس کو نبی کی معرفت نہیں تھی، تو فوراً ایسے اعتراض کرنے لگا. ٹھیک ہے، زوجات اس مقام پر نہیں تھی کہ پیغمبر کو سمجھ سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر ان کی کمزوریوں کو سمجھ سکتے تھے، اسی لیے برداشت کیا. ورنہ قرآن خود کہتا ہے فقط سقط قلوبکما، تم دونوں کے دل کو زنگ لگ گئے ہیں. آئین صاف آئینہ نہیں ہے، پیغمبر کو نہیں دیکھ سکتی. اور پیغمبر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا، گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا، یہ ممکن ہے ہمارے لیے کچھ عادی چیز ہو، لیکن کسی انسان کا مقام بہت بلند ہونے کے بعد غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا، گھر کے نوکروں کے ساتھ کھانا کھانا، گھر میں آنے والے عام مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. پیغمبر غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے تھے، خالی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، بندوں کے دعوت، جو غلام ہوتے تھے ان کی دعوت قبول فرماتے تھے، ان کو ہدیہ دیتے تھے، ان سے ہدیہ لیتے تھے. اور گھر میں جب کوئی آئے ان کی عزت رکھتے تھے، پوچھے بغیر کیوں آیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ڈال لیتے ہیں. اسی طرح سے شہر کے دور کونے پر کسی کی فوت ہو جائے اس کے جنازے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, بچوں کا خیال رکھتے تھے. ایک دن آپ نے جلدی نماز ختم کی, کسی نے عرض کیا رسول اللہ جلدی نماز ختم کیوں کی؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے بچہ باہر رو رہا ہے, جاؤ خبر لے لو کیا ہوا ہے. ہمیشہ تبسم کے ساتھ ہنستے ہوئے, زیادہ تر آپ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے تھے. آپ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں گے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے, مفت اور مجانی خوشی دینا لوگوں کو, یہ خوشی سے خود انسان کی بھی صحت کے لیے مفید ہے, دوسروں کے لیے مفید ہے, محبتیں بڑھ جاتی ہیں, اخوت بڑھ جاتی ہے. پیغمبر عام طور پر مسکراتے تھے, خاص اوقات میں ہنستے بھی تھے, خاص اوقات میں ہنستے بھی تھے. اور اسی طرح سے سب کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا, ایک ہوتا اخلاق, دوسرا ہوتا ادب. اخلاق یعنی روحانی پاکیزگی ہے جس کی وجہ سے انسان اچھا کام کرتا ہے. ادب جو اچھا کام کرتا ہے اس کو پاک خوبصورت شکل میں پیش کرنا. فرض کیجئے مہمان کو گھر پر بلانا اخلاق ہے, آپ کی سخاوت ہے. گھر پر جب بلایا خاص عزت و احترام کے ساتھ پیش کرنا ادب ہے. ادب کا بھی خیال رکھتے تھے, اخلاق کے بھی مالک تھے. سب سے پہلے آپ سلام کرتے تھے, کسی نے سبقت نہیں لیا سلام کرنے میں آپ پر, بڑا معمولی بات نہیں ہے. اور ہاتھ دیتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. اور آپ کے اگر کوئی صحابی کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا, جب تک وہ صحابی اپنے ہاتھ نہیں کھینچ جاتا آپ ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے. یہ دیکھیں نا, کبھی کبھار ہمارے لیے بھی ممکن ہے, لیکن پیغمبر کے کتنے صحابی تھے, ان سب کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا. اور اسی طرح سے اگر ایک صحابی, پورا مدینہ والا صحابی, صحابی کے معیار کیا ہے, کچھ لوگ تو عام مسلمانوں کے پاس صحابی کا ایک معیار ہے, ہمارے پاس معیار ایمان و عمل صالح ہے. ہمارے پاس خدا ہے, پیغمبر ہے, ائمہ ہے, 14 معصومین ہیں, اس کے بعد باقی سب ایمان و عمل صالح معیار ہیں. پیغمبر و ائمہ بھی معصوم ہونے کی وجہ سے کلیئر ہے مسئلہ ایمان و عمل صالح, باقی میں ایمان و عمل صالح معیار صحابی ہو یا عام مسلمان. لیکن ہمارے عام مسلمانوں میں صحابیت کے ایک معیار ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو اسلام کے حالت میں جس نے پیغمبر کی زیارت کی ہو. اب کچھ صحابی ایسے تھے, آپ جانتے تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے, وہ کاتب وحی بھی تھے, مکہ چلے گئے کافر ہو گئے, پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے. تو کچھ عالم اسلام کے بڑے علماء نے شرط لگائی کہ بعد میں کافر نہ ہو جائے. اب اس قسم کے سارے مدینہ والے پیغمبر کے صحابی تھے نا سارے, بلکہ غدیر کے میدان میں 100,000 آدمی جو حاضر تھے سب کے سب نے پیغمبر کی زیارت کی, سب صحابی پیغمبر تھے. تو کس طریقے سے پیغمبر کی حالت تھی مدینہ میں, جب ایک آپ کو کوئی صحابی نظر نہیں آتا آپ پوچھتے تھے یہ کہاں ہے, 3 دن نظر نہ آئے تو فوراً پوچھتے تھے. اگر سفر پر کیا دعا گیا تھا دعا کرتے تھے, اگر گھر پر ہے ملنے کے لیے جاتے تھے, اگر بیمار ہے عیادت کے لیے جاتے تھے. یہ پیغمبر کے اخلاق ہیں. اور کس طریقے سے جب کوئی آدمی پریشان ہوا پیغمبر کے پاس آ کے تھوڑا سا گھبرا گیا, فرمایا کیوں گھبراتے ہو, میری ماں بھی تمہاری ماں کی طرح بکری سے دودھ دودھی تھی, میں بھی تمہاری طرح, میری بھی زندگی ہے, میں بھی اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سلاتا ہوں, پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی بہت کھل کر اور کھل کر اپنے اصحاب کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے تھے. پیغمبر کی عظمت آپ دیکھیں کیا عظمت ہے, لیکن اتنے نیچے آتے تھے. عظمت میں کیا ہے, آپ پیغمبر کی عظمت کو دیکھیے. اور اسی طرح سے لوگوں کا خیال رکھنا, فرماتے تھے نماز جب آپ جماعت میں پڑھتے تھے, بہت جماعت میں سب سے کمزور, حکم بھی یہی ہے سب سے جو کمزور ہو اس کا خیال رکھو, جلدی جلدی پڑھاتے تھے. اور جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو خشوع و خضوع کا ایک عالم ہوتا تھا, گرے و زاری کا ایک عالم ہوتا تھا, اور مصائب و مشکلات کو تحمل کرنا. پیغمبر جب جہاں بیٹھتے تھے نشست, وہاں پر ہمیشہ یاد خدا, اٹھتے تھے یاد خدا کرتے تھے, بیٹھتے تھے یاد خدا کرتے تھے, ہر حالت میں یاد خدا. دوسرا تک بغیر تکلف اپنائیت کے ساتھ پیش آتے تھے سب کے ساتھ. ادب کے ساتھ پیش آتے تھے, لوگوں کے حرمت کا خیال رکھتے تھے, کسی کے گھر کے بات, کسی کے اندرونی بات, کسی کے مخفی بات وہاں پر نہ ہو, کسی کی بے عزتی نہ ہو, عزت و احترام کے خیال رکھتے تھے, الفاظ میں بھی اعمال میں بھی. یعنی بعض وقت الفاظ میں بے ادبانہ الفاظ ہے, ہمارے لوگ بھی دیکھو جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں الفاظ میں ادب نہیں ہوتا ہے, الفاظ میں بھی اور اعمال میں بھی پیغمبر کے ادب. جب بات کرتے تھے ایسی باتیں فرماتے تھے جو مفید بھی ہو, اس سننے والے کی ضرورت بھی ہو, بیہودہ باتوں میں عمر ضائع نہیں کرنا ہے, اسی طرح سے سننے والے کے فہم کے مطابق بات کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے کبھی اپنی عقل کے مطابق لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی, لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی, لیکن ہر آدمی کے فہم کے مطابق بات کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہم انبیاء کو حکم ہوئے ہیں, حکم ہے خدا کی طرف سے لوگوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرو, یعنی ان کی ثقافت کو مد نظر رکھ کر, ان کے جذبات کو مد نظر رکھ کر, ان کے حالات کو مد نظر رکھ کر بات کرنی. اسی طرح سے بات بھی جب کرتے تھے مسکراہٹ کے ساتھ, اور بات جو کرتے تھے خلاصہ شکل میں بات کرتے تھے تاکہ مد مقابل کے ٹائم ضائع نہ ہو, ہر ایک کو موقع مل جائے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے ہمدردیوں میں, لوگوں کے مسائل میں حصہ لینا, دلچسپی لینا, اور غصے کے وقت بھی زبان پر کنٹرول کرنا, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ہم بعض اوقات عام حالات میں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں, لیکن غصہ جب آتا ہے تو عجیب ہماری حقیقت سامنے آ جاتی ہے, ایسی گالیاں کہ آپ سوچیے مولانا کتنے معلومات تھا گالیوں کے اس کے پاس. واقعاً یعنی کچھ افراد کی حقیقت اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے جب غصہ آتا ہے, کس طریقے سے زبان کا استعمال, کس طریقے سے دشمنی کا اظہار. تو کبھی آپ نے غصے میں بھی زبان سے ادب کو دور نہیں کیا, ادب مد نظر رکھا. چپتے تھے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تھک گرتے پڑتے جاتے ہیں, خصوصاً تھوڑا سا ہم جیسے بوڑھے ہونے کے بعد. پیغمبر انتہائی مضبوط شکل میں, یعنی آپ کے چلنے سے معلوم ہوتا تھا کسی قسم کی کمزوری کاہلی آپ کے وجود میں نہیں ہے, یعنی اس انداز میں جاتے تھے کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے. لیکن کسی آدمی کی حالت صحیح نہ ہو تو ہم پر بھی منفی اثر ہوتا ہے, خصوصاً قوم کی قیادت کرنے والے کہ ہر حرکت و سکنات لوگوں پر مؤثر ہوتا ہے. اور جب چلتے تھے تیز چلتے تھے لیکن متانت کے ساتھ چلتے تھے, تیز بھی چلتے تھے متانت بھی مد نظر ہوتا تھا. اور اسی طرح سے کبھی آپ اگر کسی سواری پر سوار ہو, لوگ چل رہے ہو, لوگ پیادہ چل رہے ہو, فرماتے تھے کہ نہیں یا آؤ میرے ساتھ سوار ہو. جب بارہا آپ نے اپنے ساتھ سوار کے گاڑی, آج کل کے گاڑی میں سوار کرنے کی طرح نہیں ہے, سواری پر دو آدمی سوار ہو جائے تو تکلیف دہ, اس کے باوجود سوار کرتے تھے. اگر وہ نہ مان تو آپ فرماتے تھے تم میں جاؤں گا, پہنچ جاؤں گا, بعد میں تم آ جاؤ, یا تم پہلا جاؤ پھر میں آؤں گا. یہ صحیح نہیں ہے کہ میں سواری پر سوار ہوں تم پیدل چلو, یہ تمہاری بے عزتی ہے. اس حد تک یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے, فخر کرتے تھے, لیکن پیغمبر انسانوں کی کرامت کا, عزت کا احساس کرتے تھے, خیال رکھتے تھے. اسی طرح سے گھوڑا اگر نہ ہو, گدا نہ, کبھی گدا پر سوار ہوتے تھے, کبھی خچر پر سوار ہوتے تھے, کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے, اور کبھی پیدل چلتے تھے, کوئی پابند نہیں تھے, اگر سواری نہیں ملی تو نہیں جانا ہے. اور دیکھیں خیال کا, آپ اس عمر میں ہمیشہ آئینے میں دیکھ کر باہر جاتے تھے. ایک دن کوئی آ رہا تھا دولت سرا میں, جیسے ہی خبر ملی وہ آ رہا ہے, آپ نے کپڑا تبدیل کیا, اپنے بال بنایا, خلاصہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے, کسی نے آج کہ یا رسول اللہ آپ کی زوجات میں سے کسی نے, معمولی آدمی ہے اس کے لیے, فرمایا یہ اس کا حق ہے کہ مجھ کو حسین شکل میں دیکھے, مجھ کو حسن کے ساتھ دیکھنا اس کا حق ہے. ہمارا بگڑا ہوا حال ہو, پیغمبر تو نور مجسم تھے لیکن اس کے باوجود اس کا خیال رکھتے تھے, یہ تعلیم ہے ہمارے لیے. اب یعنی بسا اوقات ایسی شکل ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنا نہ چاہیں. اور اسی طرح سے خوشبو لگانا ضروری سمجھتے تھے, ضرور خوشبو لگاتے تھے. آپ پیاس, خصوصاً جب لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے, پیاس اور دوسرے کیا ہے لہسن تناول نہیں فرماتے تھے. ہمارے پاس روایتوں میں بھی مکروہ ہے مسجد میں جانے والا ان کو کھا کر اس حالت میں مسجد میں نہ جائے دوسروں کی تکلیف کا باعث. آپ ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے, جسم کی صحت کا خیال رکھتے تھے, مسواک. یہ کس زمانے کے, ہم ابھی 14 صدی گزرنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں, شاید ہمارے لیے یہ بات اتنی بڑی بات نہ ہو ان تعلیمات کے نتیجے میں, لیکن اس زمانے میں عرب لوگ ان کے حالت کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے, پڑھیں گے تاریخ میں تو حیران ہو جائیں گے. جانوروں کی طرح ان کی زندگی تھی. وہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں مسواک کرنے کا, دانتوں کو برش لگانے کا حکم کرتا, یعنی واجب کرتا. اسی طرح سے کپڑا, آپ سفید کپڑا, سبز کپڑے کو بہت پسند کرتے تھے. بنی ہاشم کی شناخت بھی سبز کپڑا ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود سفید کپڑے بھی آپ پہنتے تھے. آپ کا عمامہ سفید بھی ہوتا تھا, اور غدیر کے دن جو عمامہ پہنا اس کو صحاب کہتے تھے, تھوڑا سا قسم کے سفید اور سیاہ کے درمیان کے قسم کا عمامہ تھا اس دن آپ نے پہنا تھا. تو اسی طرح سے کپڑوں کو بلند, عرب کے جو پیسہ والے ہوتے تھے, آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا خلیج کے ممالک میں جائیں گے وہ نیچے. میں مثلا دبئی میں پہنچا, ہمارے مومنین کی بھی امام بارگاہ میں وہ جو ان کا لمبا کرتا ہوتا ہے اس کے اتنے چند سینٹی میٹر زمین پر ہے. میں حیران رہی کیسے صفائی رہتی ہے. بعد میں پتہ چلا ان کو روڈ پہ چلنا نہیں پڑتا ہے, ظاہر ہے فوراً گاڑی میں سوار ہوتی. اس وقت عرب کے یہ رسم تھا کہ پیسہ والے لمبا کرتا پہنتے تھے اور زیادہ لمبا کہ زمین سے لگ جائے, وہ ہم پیسہ والے ہیں, اور پھر سواری پر سوار ہوتے تھے. لیکن پیغمبر نے فرمایا یہ تکبر ہے, یہ غرور ہے, اتنے لمبا کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اسراف ہے. تو سادہ لباس پہنتے تھے, پاکیزہ لباس پہنتے تھے, اور یہ پیغمبر کی سیرت ہے. اور ظاہر ہے یہ سیرت کے چھوٹے نکات ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس کے پابند ہونے کی ضرورت, کم از کم اخلاق پیغمبر کے ہم پابند ہو جائے, محبتیں گھروں میں بھی محبتیں پیش آئی برقرار رہے گی, محبت کی جنت بن جائے گی ہمارے گھر بھی, ہمارا ماحول بھی, ہماری مسجد بھی, ہمارے انجمنیں بھی, ہماری تنظیمیں بھی, یہی اخلاق نبوی کو اپنائے. پیغمبر نے دیکھی کن کو برداشت کیا, کچھ ازواج ایسی تھی کہ آئے دن پیغمبر کے تنگ کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے برداشت کیا. اسوہ ہے ہمارے لیے کہ ایک دن بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو دوسرے دن طلاق کے لیے تیار مت ہو جاؤ, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. وقت کافی آیا خدایا بحق محمد آل محمد, بحق انبیاء و مرسلین, بحق شہداء و صالحین, خدایا شہداء کربلا کو واسطہ ہمارے شہید کو, شہید نمر باقر النمر کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. ان کے خون کی نسبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا آل سعود تکفیری اور ان کے آقاؤں کو اس عالم میں ان کو اپنے عزائم میں ناکام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. مسلمانان عالم کو بالاخص شیعان اہل بیت کو بیدار ہونے کی, بیدار ہو کر راہ اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما, ہمارے مشکلات کو آسان فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا دشمنان اسلام خصوصاً تکفیری ناصبی کفار مشرکین منافقین اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند در فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. مجاہدین اسلام لبنان فلسطین سوریہ عراق بحرین یمن اور جہاں کہیں بھی ہو, خدایا اہل باطل پر ناصبیوں پر مغرب کے اعلی کاروں پر ان کو غلبہ اور کامیابی عطا فرما. اور شہید باقر نمر کے لیے سورہ فاتحہ.